بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، ما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی ایسی چیزوں کو جو ظاہر میں بہت مشکل معلوم ہوتی ہیں یا ناممکن معلوم ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ان چیزوں کو جو ظاہراً ناممکن ہیں ممکن بنا دینا، وجود میں لے آنا کوئی مشکل نہیں ہے. مرنے کے بعد انسان کا دوبارہ زندہ ہونا عجیب بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں انسان غور کرے، داؤد علیہ السلام تسبیح پڑھتے ہیں تو پہاڑ تسبیح پڑھتے ہیں، پرندے تسبیح پڑھتے ہیں. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا ہے، وہ اس لوہے سے آرام سے بغیر کسی تکلیف کے لوہے کی کا لباس، لوہے کی زرہ بنا لیتے ہیں. اب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو تابع کر دیا، ولی سلیمان الریح، اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مسخر اور تابع کر دی ہوا. کس طرح؟ غدوہا شہرن، صبح کے وقت وہ ایک مہینے کی مسافت طے کرتی تھی. ورواحها شهر، اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی مسافت کے برابر تھا. غدوون، صبح کو چلنا، رواحن، شام کو چلنا. صبح کے وقت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام تخت پر اپنے متعلقین، اہل و عیال سب کے ساتھ بیٹھ جاتے. صبح سے لے کر دوپہر تک وہ اتنی دور تک پہنچ جاتا تھا وہ تخت، جتنا اس زمانے میں تیز رفتار سوار یا عام سفر کے اعتبار سے 1000 مہینوں میں جو مسافت طے ہوتی تھی. اور بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام صبح کے وقت چلنا شروع کرتے تھے تو صبح سے لے کر دوپہر تک ان کا سفر جاری رہتا تھا. مسجد اقصیٰ کے علاقے میں، چونکہ مسجد اقصیٰ کے پاس ہی رہتے تھے، تو وہاں سے ان کا سفر شروع ہوتا بیت المقدس سے، تو دوپہر تک جو مقام بیان کیا جاتا ہے ایران میں، وہ جگہ ہے ایران میں استخر مقام ہے، وہاں پہنچ جاتے تھے، وہاں دوپہر کو آرام ہوتا. پھر اس کے بعد ظہر کے بعد وہاں سے سفر پھر شروع ہوتا تھا، تو وہاں سے لے کر کابل، یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے. اور یہ جو مسافت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے، آج بھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو 1000 کلومیٹر، جو اس زمانے کے لحاظ سے ایک مہینے کی مسافت ہوگی اندازاً، 1000 کلومیٹر صبح کے وقت اور اس کے بعد دوپہر کو شام تک 1000 کلومیٹر، تقریباً 2500، نہیں 1500 تقریباً صبح اور 1500، تقریباً 3000 کلومیٹر ایک دن میں مسافت طے ہوتی تھی. وہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام تھا کہ ظاہر کے لحاظ سے اسی طرح چلتے تھے، ان کا تخت جو تھا اسی رفتار پہ چلتا تھا کہ بہت تیز بھی نہ ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کیا تھا، تھوڑی دیر میں پہنچ جاتے. سلیمان علیہ السلام ہی تھے آخر جن کے وزیر نے بلقیس کے تخت کو وہاں سے چند لمحوں میں یہاں پہنچا دیا تھا. تو ان کے لیے کیا مشکل تھا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو چاہیں راستے کھول دیں، ناممکن چیز ممکن بنا دیں. تو سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا تابع کر دی. اس کا صبح کا چلنا ایک مہینے کی مسافت کے برابر، شام کا چلنا ایک مہینے کی مسافت کے برابر تھا. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. اور دوسری چیز جو یہاں بیان کی جا رہی ہے، ویسے تو بہت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھیں، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا. اب کوئی کہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ حاصل تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، بات پہلے آ چکی ہے، گزشتہ ہفتے تفسیر میں یہ ذکر آ چکا کہ ظاہر کے لحاظ سے اگر ہمیں وہ پورا پورا کمال نہیں نظر آتا، تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی خاص چیز دی جو اخروی کمال کے لحاظ سے نہیں، دنیوی لحاظ سے کوئی خاص چیز دی. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ظاہراً نظر آئے، نظر آنے کی بات کر رہا ہوں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیلۃ الاسراء والمعراج کے موقع پر جو سفر ہوا تھا، وہ تو اس سے بہت بڑھ کر تھا. یہ والا سفر سلیمان علیہ السلام کا وہ تھا جو اب سب کرتے ہیں، پلین کا سفر ہے. اور رفتار کے لحاظ سے بھی پلین کا سفر اس سے بہت تیز ہے، لیکن ظاہر ہے یہ مشینیں اور ظاہر میں بہت کچھ بنانے کے بعد ہے، وہ تو صرف ایک تخت ہوا کرتا تھا. لیکن یہ والا سفر جو اوپر لیلۃ الاسراء والمعراج میں ہوا تھا، وہ تو رفتار بھی اس کی اتنی زیادہ، اور ایسی جگہ تک جہاں کوئی جا نہیں سکتا. دیکھا جائے تو کوئی یعنی تقابل پیش کرنا تو بہت عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصیات، کوئی خاص خاص خصوصیات دی تھیں، لیکن بہرحال سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معجزات میں سے خاص خاص چیزیں دی گئی تھیں، لیکن مستقل آپ نے اس کو ظاہر نہیں فرمایا، اس کو رہنے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ سے مانگا نہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں، بادشاہت چاہتے ہیں یا فقر چاہتے ہیں، تنگی چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے تنگی کو پسند فرمایا. اب ہمارے لیے آسان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنا، کہ چاہے کوئی جیسا جس حال میں بھی ہو، فقر تو ہر ایک اختیار سے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ فقر اختیار کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا آتا تھا خرچ فرما دیتے تھے، تو فقر اختیار کرنا تو اختیاری چیز ہے. مالدار بننا اختیار میں نہ ہوتا، بادشاہت ہوتی تو اختیار میں نہ ہوتا، تو ہر ایک اس سنت پہ عمل نہ کر سکتا. ودوہا شہر ورواحہا شہر. بہرحال پلین کی ایک مثال اس زمانے میں قائم ہوئی، لیکن وہ معجزہ تھا اور یہ ظاہری اسباب کی بنا پر ہے. دوسری چیز وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا. کوپر بہت قیمتی چیز ہے، اس سے بہت کچھ بنایا جاتا ہے اور سخت چیز ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ بہتا ہوا ہوتا تھا تانبا، جو اس سے جو بنانا چاہیں. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. اور پھر وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ. ہم نے تابع کر دیا جنات میں سے ایسوں کو جو ان کے سامنے کام کرتے تھے. يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ویسے نہیں کہ چلو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کام میں لگا دیا، وہ کام میں لگے ہوئے، ان کے حکم سے، ان کی نگرانی میں، ان کے سامنے کام کرتے تھے، جو وہ کہیں وہ کرتے تھے. بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اللہ کے حکم سے. تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ الصلات والسلام کو حکومت دی تھی، ہواؤں پر بھی تھی، ہوا بھی ان کے تابع ہو جاتی تھی جب تخت کو چلانا ہوتا، جن ان کے تابع ہوتے تھے جو کام کروانا ہوتا کروا لیتے تھے۔ بعضوں نے ایک نکتہ بیان فرمایا کہ داؤد علیہ الصلات والسلام کے لیے ایسی چیزیں مسخر ہوئیں جن کو اجسام کثیفہ کہتے ہیں، سخت لوہا ہے، پہاڑ ہیں، ایسی چیزیں بھاری سخت اس قسم کی چیزیں سلیمان علیہ الصلات والسلام کے لیے مسخر کیں، تو اجسام لطیفہ جن کو انسان پکڑ نہ چاہے پکڑ نہ سکے، جن ہے، ہوا ہے، اس قسم کی چیزیں، اور بھی چیزیں تھیں۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، ایسے جنات ان کے تابع جو ان کے سامنے رہ کر کام کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اس کو بعض لوگ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام بھی جنات سے کام لیتے تھے، جنات ان کے تابع تھے، ان سے کام کرواتے تھے، کام لیتے تھے، قرآن نے اس کو بیان کیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ تو اچھی چیز ہے، یہ جائز تو ہے کم از کم۔ اس پر جنات کے بارے میں ایک بہت مفصل پہلی تفصیلی کتاب لکھی گئی، ایک حنفی عالم تھے جنہوں نے کتاب لکھی، احکام المرجان فی احکام الجان، قاضی بدر الدین حنفی کی یہ کتاب ہے، آٹھویں صدی کے علماء میں ہیں۔ احکام المرجان فی احکام الجان کے نام سے کتاب لکھی۔ اس کے بعد اور بھی حضرات نے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور حضرات آئے جنہوں نے اس پر لکھا۔ اصل پہلی کتاب جو ہے وہ تو ظاہر ہے، جس کو کہتے ہیں الفضل للمتقدمی، جو پہلے کام کرتا ہے اس کو ایک فضیلت حاصل ہوتی ہے ابتدا کرنے کی، اس کے بعد پھر آگے اسی، اور انہوں نے بڑی تفصیلات لکھی ہیں اس میں۔ بہرحال انہوں نے پھر اس میں بہت سے واقعات، مختلف باتیں، ان کی حقیقت پر بہت کچھ لکھا، اور پھر جنات کو مسخر کرنے، ان کو تابع بنانے، ان سے کام لینے کے متعلق بھی تفصیل بیان کی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، اور وہ فقہ حنفی کے لحاظ سے بھی، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا جو خلاصہ بیان فرمایا معارف القرآن میں، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان جنات سے کام لیتا ہے، جنات اس کے ماتحت اور اس کے تابع ہوتے ہیں، اگر من جانب اللہ ہے، جیسے سلیمان علیہ الصلات والسلام کے لیے ہوا تھا، بعض صحابہ کے ساتھ اسی طرح معاملہ ہوا تھا، بعض اولیاء اللہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا، ظاہر ہے اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انسان نے اس کے لیے کوئی اسباب اختیار کیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنات اس کے تابع ہو گئے، تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے۔ یعنی انسان جب کسی انسان کے تابع بن سکتے ہیں، شاگرد استاد کے تابع ہو سکتے ہیں، یہ واقعات تو ہیں، انسان انسان کے تابع اپنی مرضی سے ان کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے، تو جنات بھی اگر اسی طرح خدمت کرنا چاہیں، تابع ہونا چاہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کوئی عمل کرتا ہے جس سے جنات کو تابع بنا لے، اس عمل کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس عمل میں ناجائز طریقہ اختیار کیا گیا ہو، ناجائز کلام اختیار کیا گیا ہو، تب تو ظاہر ہے کہ وہ ناجائز ہے۔ اب چاہے وہ ناجائز کا درجہ فسق کے حد تک ہو یا کفر کے حد تک ہو، ظاہر ہے یہ سب ناجائز میں آ جائے گا، بعض چیزیں اس میں فسق ہیں، گناہ ہیں، بعض چیزیں حرام کفر کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں۔ اصل میں انسان ان کو تابع بنانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ بہت سی مرتبہ ایسے کام کرتا ہے جس سے شیاطین وغیرہ خوش ہو جاتے ہیں، نجاست، گندگی، معصیتیں، کفریہ کلمات، وہ خوش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، تم نے ہمارا کام کیا تو ہم تمہارا یہ کام کر دیتے ہیں، تم نے ہمیں خوش کیا ہم تمہیں خوش کر دیتے ہیں، تمہیں کیا چاہیے، کیا کرنا ہے تمہارے لیے؟ یہ طریقہ ہوتا ہے، دونوں طرف سے لینے دینے کا، اچھا ٹھیک ہے تم یہ کر لو ہم یہ کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ صورت یا حرام ہے یا کفر ہے۔ ایک صورت تابع کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ انسان جائز کلمات کے ذریعے سے خلاف شرع کوئی کام اس میں نہ کیا جائے، اس طریقے سے جنات کو تابع کرے، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ اس سے اگر مقصد اپنا کام نکلوانا، اپنا منفع حاصل کرنا ہو تو پھر ظاہر جائز نہیں ہے، کسی بھی آزاد کو غلام بنانا جائز نہیں ہے۔ جو جنات آزاد ہیں ان کو اپنا ماتحت بنا لینا، چاہے جائز طریقے سے ہو، لیکن ان کو اپنا ماتحت بنا لینا، اپنا غلام کی طرح بنا لینا، ان کو اپنے ماتحت کر لینا، زبردستی جائز نہیں۔ جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کو اپنا غلام بنا لے، تمہیں میرے کام کرنا ہوگا، یہ کر لو وہ کر لو، وہ کہہ رہا ہے، اس سے کروا رہا ہے، چاہے اس کو کوئی قوت حاصل ہے، کوئی حرام کلمات نہیں پڑھتا ہے لیکن کر لیتا ہے، ظاہر ناجائز ہو۔ اسی طرح جنات کو تابع کرنے کے لیے بھی جائز طریقے اختیار کیا تھا، لیکن ان کی آزادی کو ختم کر دینا یہ شرعاً درست نہیں، جب فائدہ حاصل کرنا مقصد ہو، میرے لیے کام کر دے گا، اچھا میرے یہ فلانی چیز کر دے گا، میرے لیے پیسے لے آئے گا۔ بعض ہوتے ہیں جنات کے ذریعے سے اس طرح کے کام کروا لیتے ہیں کہ پیسے لے آؤ، اچھا کہیں کسی کے رکھے ہوئے تھے وہاں سے اٹھا کے لے آیا، وہاں سے اٹھا، وہ تو چوری کے پیسے، لوگ سمجھتے ہیں کہ کرامت ہے، وہ چوری کے پیسے ہوتے ہیں۔ مشابہت ہو جاتی ہے کرامت کے ساتھ، لیکن وہ کرامت نہیں ہوتی، بعض اولیاء کو اللہ تعالیٰ کرامت بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو خیر، جائز طریقے سے انسان کوئی ایسا عمل ایسا کرتا ہے جو جائز ہے، اور اس سے اگر جنات کو وہ تابع کر لیتا ہے، اور مقصد اس سے ہوتا ہے تکلیف سے اپنے آپ کو بچانا، محفوظ رکھنا، اور دوسروں کو تکلیف سے بچانا، کسی پر اثر ہو جائے اس کو اس تکلیف سے نکالنے کی کوشش کرنا یہ مقصد ہے، تو پھر اچھا مقصد ہے، ایک جائز ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ مقصد اس میں صرف نیکی ہے تو اس میں ثواب ہی ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں، اس کے مختلف درجات ہیں۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ، آگے واقعہ آ رہا ہے بیت المقدس بنانے کا، وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ جو بھی جنات میں سے سلیمان علیہ الصلات والسلام کی نافرمانی کرے گا، یزغ منہم عن امرنا، چونکہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، تو جو بھی ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرے گا ان میں سے، نذقہ من عذاب علیم، جو بھی، یعنی اس ترجمہ اس لحاظ سے کریں کہ ان میں سے جو بھی ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرتا تو ہم اس کو دردناک عذاب کا، یا آگ میں دہکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے۔ اس میں دونوں احتمال ہیں کہ اس سے مراد دنیا ہی میں سزا ملنا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا آخرت کی سزا مراد ہے، عذاب السعیر، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو دونوں میں کوئی حرج نہیں، دونوں میں کوئی اشکال نہیں، بعض مفسرین نے اس سے آخرت کی سزا مراد لی ہے، بعضوں نے دنیا کی سزا مراد لی ہے، اور دونوں ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ ان کی اطاعت کرنی ہے، جو بھی خلاف ورزی کرتا تو اس کے لیے یہ سخت سزا مقرر تھی کہ دنیا ہی میں فرشتہ اس کو آگ کا کوڑا مارتا، یا اس سے مراد ہے کہ آخرت کی سزا ان کے لیے مقرر تھی، نافرمانوں میں شامل ہو جاتا۔ وہ جنات کیا کرتے تھے؟ یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. یہ جنات سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مختلف کام کیا کرتے تھے، مختلف چیزیں بناتے تھے، بناتے تھے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو وہ چاہتے، یعنی محاریب، محراب کی جمع ہے. ہمارے عرف میں محراب نماز کی جگہ مسجد جو ہے، مسجد میں آگے گول دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو محراب کہتے ہیں. لیکن اصل لغت کے اعتبار سے کسی اونچی تعمیر کو بھی محراب کہہ دیتے ہیں. جنگ میں حفاظت کے لیے اونچی جگہ بنائی جاتی تھی، حربن جنگ کو کہتے ہیں. تو اس موقع پر، جنگ کے موقع پر، ذرا اونچی جگہ جو محفوظ ہو، جہاں سے جو جنگ کا جو سپہ سالار اور قائد ہے وہ سب کو دیکھ بھی سکے اور حفاظت میں بھی رہے، اس کو بھی محراب کہتے تھے. قدیم زمانے میں عبادت کی جگہ، جس کو ہم مسجد کہتے ہیں آج کل کے لحاظ سے، عبادت کی جگہ ہوتی تھی، اس کو بھی محراب کہتے تھے. پیچھے مریم علیہ الصلاۃ، زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے میں آ چکا ہے سورہ مریم کے شروع میں، فخرج علی قومہ من المحراب، عبادت کی جگہ. تو وہ جنات سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے، اونچے اونچے مکانات، اس میں عبادت کی جگہ بھی آ گئیں، یعنی اونچے درجے کی جگہ اور اونچے بنی ہوئی جگہ دونوں آ گئیں. تو اونچے مکانات، قلعے، بڑے بڑے محل یا عبادت کی جگہ، سب آ گیا اس میں. اس لیے کہ وہ جیسے میں نے بتایا، اونچی جگہ، اونچی کبھی کبھی درجے میں اونچی چیز ہوتی ہے، کبھی جگہ بنی ہوئی جگہ کے لحاظ سے اونچی ہوتی ہے. یعملون لہ ما یشاء من محاریب، جنات سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بناتے جو وہ چاہتے تھے، یعنی اونچے محل یا عبادت کی جگہ. و تماثیل، اور مورتیاں. و جفان، تالاب، بڑے بڑے حوض. یا جفان کا ہم ترجمہ کریں گے، نہیں، جفان کا ترجمہ کریں گے بڑے بڑے برتن، یعنی جس کو ٹب ہوتے ہیں نا، اس طرح کے بڑے بڑے برتن. وہ جفان، جفنتن، ویسے تو ہم ترجمہ اگر لغت میں دیکھیں جفنتن برتن کو کہتے ہیں، پیالہ، لیکن یہاں مراد پیالہ وہ عام پیالہ نہیں جس کو ہم تصور میں پیالہ لاتے ہیں کہ ایک دو ہاتھ میں انسان پکڑ لے، بڑے بڑے پیالے جو ٹب کی سائز کے ہوں. وہ جفانن، بلکہ اس سے بھی بڑے. وہ جفانن، اور بڑے بڑے برتن. کل جوابی، وہ برتن اتنے بڑے جیسے تالاب اور حوض ہوں. وہ قدورن، قدر ان کی جمع قدور، دیگچیاں. اور دیگیں راسیات، ایسی جو اپنی جگہ جمے رہنے والی ہوں، یعنی جن کو ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، بڑی بڑی دیگیں جن کو کوئی اٹھائے گا نہیں، اب بس بن گئی تو بن گئی، وہیں رہتی ہیں. ان الفاظ کو ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. محاریب تو آ چکا، تماثیل، تمثال ان کی جمع ہے، مورتی کو کہتے ہیں. مورتی کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اچھا، یہ تو جاندار کی تصویر، مجسمہ بنانا، اس کو مورتی کہتے ہیں. نہیں، تمثال، مثال، ایک کی طرح دوسری چیز بنا لینا، ایک کو دیکھ کر یہ اس طرح کی دوسری چیز بنا لینا، یہ تمثال ہے. تصویر کو بھی تمثال کہہ سکتے ہیں، اس معنی کے اعتبار سے کہ یہ دیکھو ایک انسان تھا، اسی کے مثل بنا دی گئی کاغذ میں. لیکن اصل میں مورتی کہتے ہیں مجسم، کاغذ پہ بنی ہوئی کو نہیں، مجسم. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جاندار کی ہو. پہاڑ آج کل بچے بناتے ہیں، اسکولوں میں ان کو سکھایا جاتا ہے یہ بنانا ہے وہ بنانا ہے، اور وہ مختلف چیزوں سے بھی بناتے ہیں، اور مختلف جگہوں پر وہ تو خیر پھر اس کو اگر اوپر بڑے لیول پر دیکھیں تو بہت کچھ مشینوں وغیرہ سے بنایا جاتا ہے. تو مورتی جو ہوتی ہے وہ اصل میں نہیں، بلکہ انسان کی بنائی ہوئی چیز، چاہے وہ کتاب کی شکل میں بنا دی جائے، درخت کی شکل میں بنائی جائے، یا کسی اور شکل میں بنائی جائے. آج کل تو ہر جگہ کے مختلف نمونے بنائے جاتے ہیں، چھوٹا سا سیمپل بنا دیا، فوٹو نہیں، تصویر نہیں، کاغذ پر نہیں، بلکہ ایک باقاعدہ سیمپل بنایا. اچھا، یہ دنیا کی فلانی جگہ ہے، یہ تاج محل، اچھا اس کا تمثال ہے یہ. یہ فلانی جگہ کا تمثال ہے، فلانی جگہ کا یہ تمثال ہے، تو یہ سب چیزیں تمثال میں آ جاتی ہیں. بہرحال اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جانداروں کی تصویریں بھی بنتی تھیں. تو اس لیے اس آیت سے یہ سمجھنا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مورتیوں کی اجازت تھی، یہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ جب یہ لفظ اس معنی کے لیے متعین نہیں ہے کہ اس سے جاندار کی تصویر مراد ہیں، تو پھر اس سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. ہاں تاریخ میں آتا ہے، وہ تو اسرائیلیات ہیں، تاریخ میں یہ آتا ہے کہ اچھا ان کے یہاں وہ ان کے تخت پر کچھ پرندوں کی تصویریں وغیرہ بنی ہوتی تھیں، وہ تاریخی بات ہے. تو حقیقت کے لحاظ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے زمانے میں تصویروں کی اور مورتیوں کی اجازت تھی، یہ ثابت نہیں کر سکتے اس لفظ سے. بہرحال اس سے مراد تصویر ہے جو مجسم شکل میں ہو، چاہے وہ درخت کی ہو، چاہے پہاڑوں کی ہو، چاہے بلڈنگ کی ہو، جس طرح کی بھی ہو، ڈیزائن ہو، جاندار کی تصویر ہونا ضروری نہیں. لیکن ایک معنی ہو سکتے ہیں کہ جاندار کی تصویر بھی مراد ہو، احتمال ہے. لیکن ظاہر ہے اس احتمال کی وجہ سے ہم، ایک تو یہ کہ اگر ہو بھی ان کے زمانے میں اجازت تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ان کی شریعت مختلف، ہماری شریعت مختلف ہے، تو اس سے استدلال ہم نہیں کر سکتے. ہماری شریعت میں تو اس پر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، سخت احکام دیے گئے ہیں. اشد الناس عذابا حدیث میں آتا ہے، سخت ترین عذاب میں وہ مبتلا ہوگا جو تصویر بنانے والا ہو. اس سے ہماری شریعت مختلف ہے، ان کی شریعت مختلف ہے. یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان، اور بڑے بڑے برتن، پیالے، اتنے بڑے جیسے ایک حوض اور تالاب ہوتا ہے. چھوٹے برتن تو ہوتے ہی تھے، بڑے بڑے برتن وہ کیسے تھے؟ پہاڑوں سے بناتے تھے. اور وہ جفان کل جوابی، حوض کی طرح، بڑے بڑے تالاب کی طرح. وہ قدور راسیات، ایک تو ہوتی چھوٹی سی دیگچی جسے گھر میں کھانا پکایا جاتا ہے، بچہ بھی اس کو اٹھا لیتا ہے، اور اس کو کھانا پکانے سے پہلے بھی اٹھا کر رکھا ہوا تھا، اٹھانا پانا پک گیا اس وقت بھی کھانے کے ساتھ اٹھا لیا، اور اس کے بعد اٹھا کر اس کو بیسن میں رکھ دیا، دھو لیا، تو چھوٹی چھوٹی دیگ ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں جو ہمارے بڑے بڑے اداروں میں، مدرسوں میں اور بڑی بڑی جگہوں پر جو کھانے پکتے ہیں تو بڑی دیگ ہوتی ہے، ایک آدمی کے لیے اٹھانا کبھی مشکل ہوتا ہے، دو لوگ اٹھا لیتے ہیں، کھانا اس میں بھرا ہوا ہو تو چار لوگ اٹھاتے ہیں. اور ایک دیگیں ہوتی ہیں وہ جو خالی بھی ہوں تو ان کو کوئی اٹھا نہیں سکتا. پرانی جو تاریخیں ہیں، قلعے ہیں مختلف جگہوں پر، ہندوستان وغیرہ میں جہاں تاریخی جگہ ہیں، وہاں پر انسان جائے تو اس کی مثالیں نظر آتی ہیں. بڑی بڑے دیگیں ہیں ایسی کہ بس وہ ایک جگہ بن گئی تو بن گئی، اس کے نیچے جگہ خالی رکھی ہوئی ہے، آگ جلانی ہے اس کے نیچے جگہ ہے، وہاں آگ جلا لو، دیگ نہیں ہٹے گی اپنی جگہ سے. قدور راسیات، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے کھانے بھی پکتے ہوں گے، اتنی بڑی تعداد میں کھانے بھی پکتے ہوں گے، پکانے والے بھی ہوں گے، اور اتنی بڑی تعداد میں وہاں ظاہر ہے لوگوں کا آنا جانا تھا اور رہنا تھا کہ اتنے کھانے پکتے تھے. وہ قدور راسیات. اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اللہ تعالی نے حکم دیا، اے آل داود شکر ادا کرو، اور میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں. ہمارا وقت اوپر ہو گیا، کافی دیر ہو گئی، یہیں تک رکھتے ہیں. آیت کا یہ آخری حصہ باقی ہے، اسے انشاءاللہ پھر اس آیت کے بارے میں مزید کچھ باتیں ہیں آئندہ ہفتے پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.